اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں۔ الحمدللہ آج بھی ایک بہت ہی پیارے موضوع کے ساتھ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں۔ محبت ہر شخص کی دل کے اندر ہوتی ہے۔ محبت ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو مختلف زاویوں کے ساتھ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ والدین سے بھی انسان محبت کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، دوست احباب سے محبت کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں گویا کہ یہ چیز شامل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی محبت جو کہ تمام محبتوں سے بڑھ کر افضل ترین محبت ہے، ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم ترین ہے۔ یہ کیا ہے، کیسے حاصل ہو سکتی ہے، ہماری زندگی میں محبت الہی عز و جل کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، اور بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں ہم مفتی صاحب سے مدنِ پھول حاصل کریں گے۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ابتداءً ایک درود پاک کی فضیلت عرض کیے دیتا ہوں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: کل بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
مفتی صاحب، آج کا موضوع تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے، اور واقعی بڑی ہی اہمیت کا حامل بھی ہے، اور اس حوالے سے لوگ آپس میں بات بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوا بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے دیگر اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، درود پاک کی فضیلت ہم سنتے رہتے ہیں، ان اعمال کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے احکام بھی شریعت کے اندر ہیں کہ یہ کرو وہ کرو یہ ثواب ملے گا، تو یہ خاص جو محبت الہی عز و جل ہے، کیا اس کے بھی خاص فضائل ہیں، اور کیا اس کا بھی ہمیں حکم شریعت میں دیا گیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے دیگر نیکیوں کے بطور خاص کوئی اس کا ثواب بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح محبت الہی بھی ایک نیکی ہے، اس کا بھی کوئی ثواب ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا اس کا حکم ہے۔
جی،
اس میں دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام احکام کے اندر اصل جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے، یعنی جو دیگر نیک اعمال بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ذکر اللہ، تلاوت، یہ تمام اعمال بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہی تقاضے ہیں۔
سبحان اللہ۔
جیسے ہم عام اگر اپنی دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی اختیار کرتا ہے۔
صحیح.
ایسا نہیں ہوگا کہ محب جو ہے وہ محبوب کے سامنے اکڑ کے رہے۔
صحیح.
وہ اس کے سامنے عاجزی کی انتہا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
صحیح.
اب نماز بھی ایسے ہی کہ نماز محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کی انتہا کرنا ہے۔
سبحان اللہ۔
آدمی محبت میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔
صحیح.
اور اس وہ محبت جب پروان چڑھتی ہے تو آدمی جھک جاتا ہے، اور جھکنے کے بعد جب دل کا تقاضا اور بڑھتا ہے تو آدمی اپنے بدن کا سب سے بہترین حصہ پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے۔
صحیح.
یہ عاجزی کی انتہا کرنا جو ہے یہ محبت کی ایک علامت ہوتی ہے، اور نماز اسی چیز کا نام۔
صحیح.
اسی طرح روزہ کیا ہے؟ روزہ بھوکا پیاسا رہنا، یہ بھی محبت کی علامت ہے کہ محبت کے اندر آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے۔
صحیح.
اچھا، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ محبوب کی خاطر اپنے مال کو قربان کر دینا، حج کیا ہے؟ حج ہے محبوب حقیقی کی خاطر اپنی عقل کو قربان کر دینا. کہ حج کے اکثر و بیشتر جو افعال ہیں وہ عقل میں نہیں آتے ہیں. خلاف عقل نہیں ہے لیکن عقل میں نہیں آتے.
جی
اب ایک آدمی اچھا بھلا سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے, وہ اتار کے انسلے کپڑے پہن لیتا ہے,
صحیح.
اس نے زندگی کے اندر کبھی سر مڑوایا نہیں ہوتا لیکن حج کے اندر وہ گنج کروا کے آ جاتا ہے,
صحیح.
اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ جا کے 7 چکر لگانے, وہ صحیح کرتا ہے, 7 چکر لگا لیتا ہے. کیا ہو رہا ہے, یہ چکر لگا رہا ہوں میں,
صحیح.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر یہ کام کر رہا ہے. اس کا عرفات میں جانا جو ہے یہ بھی اسی محبت کی علامت ہے کہ عرفات میں جا کے کوئی بطور خاص کو حکم کرنے کا نہیں ہے, دعائیں مانگتے ہیں لیکن وہ فرض نہیں ہے,
صحیح.
لیکن کیا ہے, ابھی میدان کے اندر گئے باہر آ گئے,
صحیح.
تو عقل قربان کر دے. حج محبت کے نام پہ عقل قربان کر دے کا نام, کر دینے کا نام ہے. اور محبت میں اس چیز کا ویسے ہی بڑا عمل دخل ہوتا ہے,
صحیح,
کہ عقل جو ہے وہ عشق پر قربان کر دی جاتی ہے,
ٹھیک ہے.
تو اب حج جو ہے وہ بھی اسی عشق الہی اور محبت الہی کی علامت. جہاد کے اندر تو بندہ جان ہی قربان کر دیتا ہے, ذکر اللہ کرتا ہے تو محبوب کا نام جپنا جسے کہتے ہیں,
جی.
تکرار کرتا ہے, بار بار یاد کرتا ہے, وہ پایا جاتا ہے. تلاوت کرنا کیا ہے, قرآن پڑھنا, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے, وہ محبوب حقیقی کے ساتھ کلام کرتا ہے. تو یوں جتنی بھی دینی عبادتیں ہیں,
جی,
ان سب کے پیچھے جو اصل بنیاد ہے وہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت,
صحیح.
اب دوسری بات کہ کیا اس کا کوئی حکم ہے,
جی.
تو اس کا قرآن پاک کے اندر بڑا واضح طور پہ حکم ہے,
جی.
بلکہ بندہ مسلمان ہوتا ہی تب ہے جب وہ اللہ کی محبت کو دیگر تمام محبتوں پہ ترجیح دے دیتا ہے.
ماشاءاللہ,
قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. اچھا, جہاں پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ساتھ ہی تذکرہ ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت ہی, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہ و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. ارشاد فرمایا کہ اے محبوب, تم یہ فرماؤ کہ اے لوگو, اگر تمہیں تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہاری تجارت, تمہارے مال جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہوتا ہے, تجارت جس کے خسارے کا ڈر ہوتا ہے, تمہاری رہائشیں اور تمہارے کنبے قبیلے, یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے, تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. تو گویا یہ حکم دے دیا گیا کہ تمہاری اللہ سے جو محبت ہے,
جی,
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے, وہ تمہارے باپ دادا سے بڑھ کر ہونی چاہیے, تمہاری اولاد سے بڑھ کر ہونی چاہیے, تمہاری بیویوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے, تمہارے بھائیوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے, تمہاری تجارت سے بڑھ کے ہونی چاہیے, تمہارے مال سے بڑھ کے ہونی چاہیے, تمہارے کنبے قبیلے سے بڑھ کے ہونی چاہیے, تمہارے گھروں سے بڑھ کر ہونی چاہیے. گویا محبت کے جتنے بھی عام طور پر جو محبوب اشیاء ہیں,
جی,
ان سب کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں پر فائق ہو تو تم مومن ہو, ورنہ پھر حکم الہی کا انتظار کرو,
صحیح.
تو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے. پھر اسی طرح ایک دوسری آیت مبارک ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ لوگ انہیں راضی کریں اگر ایمان والے ہیں,
صحیح.
اگر ایمان والے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے, اس کا زیادہ حق ہے,
صحیح.
تیسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے
ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اب یہ اس کا حکم, اب آ جائیں اس کی فضیلت کی طرف, اس کی فضیلت کیا ہے. تو اب اس کی فضیلت میں پہلی بات ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, ذکر اللہ, تلاوت کی جتنی فضیلتیں ہیں,
صحیح صحیح,
وہ سب کی سب انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی محبت کی فضیلتیں. نماز پڑھنا جب محبت الہی کی نشانی ہے تو نماز کی ساری فضیلتیں محبت الہی کی فضیلتیں بن جائیں گی. لیکن اس سے جدا گانا بھی بطور خاص محبت کے نام پر جو فضیلت کا بیان ہے وہ بھی موجود ہے بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا,
جی,
اور اس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟
صحیح, سوال تو کر رہے ہو,
سوال تو کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تو تیاری کیا کی ہے؟ تو اس پر وہ خاموش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ میں نے بہت زیادہ، مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں
جی،
کہ میں نے بہت زیادہ فرد نمازیں، نفل نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقات، یہ تو میں نے نہیں کیے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا.
سبحان اللہ، سبحان.
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہو.
سبحان اللہ.
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ مسلم کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی خوشی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک سے ہمیں ہوئی، اتنی خوشی کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ہوئی کہ تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہوگا. تو اب جو خدا کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، قیامت کے دن وہ خدا کے قرب میں ہوگا.
سبحان اللہ.
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، وہ قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوگا. تو یہ بطور خاص اس کی فضیلت کہ اللہ کی محبت کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی.
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے اور ان فضائل میں سے حصہ عطا فرمائے. مفتی صاحب، جب اتنی اعلیٰ شے ہے، یقیناً اس کو سننے کے بعد فضائل اور اس کی جو آپ نے حقیقت بیان کی کہ اعمال کی بنیاد ہی اس بات پر ہے، تو یقیناً ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے، مزید بڑھتی ہے کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جاؤں. تو محبت الہی عز و جل کے حصول کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا کیا طریقہ، جو ہمارا اصل موضوع ہے آج کا، محبت الہی پانے کا طریقہ.
جی،
اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، ایک ہوتی ہے نفس محبت، یعنی نفس محبت سے کہہ لے کہ محبت کی بنیاد.
ٹھیک ہے.
محبت کی بنیاد جو ہے وہ تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے.
صحیح.
یعنی ایسا نہیں، ایسا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو.
ٹھیک ہے.
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جس کا دل خالی ہے وہ مسلمان ہی نہیں.
اچھا، صحیح.
جو اعتقاد محبت ہے، اعتقاد محبت جو ہے اس سے جس کا دل خالی ہے وہ تو اصلاً مسلمان نہیں.
صحیح.
لہذا یہ نہیں ہوتا کہ کسی مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو،
سرے سے نہ ہو.
البتہ یہ ہے کہ محبت کا وہ بالکل ابتدائی درجہ ہے.
صحیح.
یعنی وہ محبت کا بیج ہے.
صحیح.
لیکن اس بیج کے اوپر پورا درخت جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے، اس کے اوپر پھل لگنے چاہیے، اس کے اوپر جو ہے باغ و بہار آنی چاہیے، اس کی رنگت نظر آنی چاہیے، اس کی خوشنمائی اور خوبصورتی سامنے آنی چاہیے. وہ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے اور وہ مطلوب ہے.
سبحان اللہ.
اب وہ جو محبت ہے وہ سب کے اندر برابر نہیں ہوتی. بعض کے اندر وہ جو محبت کا اعلیٰ درجہ وہ بالکل مفقود ہوتا ہے، بعض کے اندر ہوتا ہے لیکن تھوڑا ہوتا ہے. اب وہ شخص کے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اسے نصیب ہو جائے، اس کے دل کے اندر وہ رغبت، وہ میلان، وہ کشش اور وہ کھینچاؤ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے دل میں موجود ہو، جو ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے،
اس کے پھر بہت سارے طریقے ہیں. اب اس میں ایک بڑا مرکزی طریقہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے آداب سکھانے، اپنی بارگاہ تک پہنچنے اور اپنے سے محبت کرنے کے لیے ہمیں اپنی کتاب عطا فرمائی.
صحیح.
قرآن عطا فرمایا.
ٹھیک ہے.
قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سے محبت کیسے کی جائے گی.
صحیح.
اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے کیا کام کیے جائیں گے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے گا. تو اب یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے عطا فرمایا.
سبحان.
اب قرآن بنیاد ہے، پھر اس کی شرح جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ مبارکہ میں فرماتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ محبت الہی کے لیے تم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی.
صحیح.
اب نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، نمازیں کتنی ہیں، اوقات کیا ہیں، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو قرآن کی تعبیر و تشریح تو یہ ذہن میں رہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہی ہوتی.
صحیح.
اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اپنی بارگاہ کی حاضری کے آداب کے لیے ہمیں قرآن عطا فرمایا، تو اب پہلی بات یہی ہے کہ قرآن پاک آدمی جو ہے وہ، یعنی وہ اس قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بنا لے.
صحیح.
وہ اپنے اوپر اوڑھ لے، اس کی تلاوت اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ قرآن سے محبت ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے جانے والی.
سبحان.
اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں، ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں
جی،
ان باتوں میں 3 چیزیں ہیں. جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا محبت الہی
جی،
اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. محبت الہی کا مطلب بندے کی خدا سے محبت.
صحیح.
اور محبت الہی کا ایک مطلب ہوتا ہے خدا کی بندے سے محبت.
اچھا اس کا دوسرا پہلو
یعنی صحیح. یہ وہ جو عربی اعتبار سے ہوتا ہے نا کہ مصدر جو ہے وہ جی. اپنے فاعل کی طرف منصوب ہے یا مضاف ہے یا اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے, اس اعتبار سے
ٹھیک ہے
کہ محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کی محبت بندے کے ساتھ
ٹھیک ہے.
ہم جتنی چیزیں بیان کرتے ہیں, اچھا پھر اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے محبت کی علامات
ٹھیک ہے.
جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں جیسے قرآن پاک کی تلاوت کا ہم نے بیان کیا, قرآن پاک سے محبت کا بیان کیا, یہ بندے نے اللہ سے محبت کرنی ہے
صحیح
تو بھی وہ قرآن کو اختیار کرے گا
صحیح,
اور بندے نے یہ کرنا ہے کہ اللہ اسے محبت کرے
اللہ اللہ اللہ
تو بھی اس نے قرآن پاک کو اختیار کرنا
سبحان اللہ.
اور جب ایک بندہ محبت کرتا ہے تو اس کی کچھ نشانی ہوتی ہے
جی,
وہ نشانی جو ہے وہ بتاتے خود وہ بھی قرآن ہے
سبحان اللہ.
تو لہٰذا تین چیزوں کے اعتبار سے گویا ہمارا یہ کلام چل رہا ہے
صحیح.
اب اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا طریقہ, یعنی بندہ خدا سے محبت کرے یا خدا بندے سے محبت کرے یا محبت کی وہ نشانی پائی جائے, اس میں قرآن پاک کا عمل دخل کتنا ہے. ایک حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کوئی لشکر روانہ کیا
جی,
اور اس کا جو امیر مقرر کیا وہ نمازیں پڑھاتا تھا اور ہر رکعت میں وہ قل ہو اللہ شریف ہی پڑھتا تھا.
اچھا
یعنی سورہ فاتحہ پڑھی قل ہو اللہ شریف
صحیح,
اگلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی قل ہو اللہ شریف. اب اصل جو مسنون طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ فرض کے اندر ہر رکعت میں مختلف سورت پڑھی
ٹھیک ہے,
ایک ہی سورت کا تکرار نہ کیا جائے
صحیح.
نوافل میں کر سکتے ہیں, فرائض کے اندر وہ کم
صحیح.
صحابہ کرام واپس ہے, انہوں نے آ کے کہا کہ امیر تو مقرر کیا لیکن وہ یہ کرتا تھا
صحیح,
ہر نماز کے اندر قل ہو اللہ شریف, ہر نماز کے اندر قل ہو اللہ شریف. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ تم ہر رکعت میں قل ہو اللہ شریف ہی کیوں پڑھتے تھے
صحیح, وجہ کیا ہے,
وجہ کیا. اسے پوچھا گیا تو اس صحابی نے جواب دیا کہ سورہ قل ہو اللہ شریف میں اللہ تعالی کی شان کا بیان ہے
جی,
اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے اور مجھے یہ بات پسند ہے اور میں اسے محبوب رکھتا ہوں کہ میں اللہ کی شان بار بار بڑھوں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے جا کے خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت فرماتا
سبحان
ہے.
اللہ سبحان اللہ,
اللہ بھی تم سے محبت فرماتا
کیا
ہے
بات.
اب قرآن پاک کی ایک سورت کے ساتھ محبت ہے
سبحان اللہ,
اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس کو بار بار پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے.
واہ,
اب جو اسی محبت کے جذبے سے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے
جی,
اللہ کی صفت ہے, یہ محبوب حقیقی کی طرف سے تشریف لایا ہوا ہے, جو اس محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محبت کیوں نہ کرے گا. تو اب اسے خدا کی محبت دونوں اعتبار سے مل جائے گی
صحیح,
کہ یہ خدا سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے, اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے
ٹھیک,
کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ قرآن سے ضرور محبت کرتا ہوگا اور قرآن کی تلاوت ضرور کرتا ہوگا
صحیح.
تو اب جس نے یہ محبت حاصل کرنی ہے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھے,
صحیح پڑھنا سیکھے,
صحیح پڑھنا سیکھے. اچھا صحیح پڑھنے کے ساتھ ایک تو سیکھ لیا, اب اس کے بعد پڑھے بھی
ٹھیک ہے.
بہت بڑی تعداد ہے جن کو پڑھنا آتا ہے لیکن تلاوت نہیں کرتے
صحیح,
سیکھے پڑھے, اور یہ پڑھنا پھر محبت کے ساتھ کہ یہ میرے مالک کا کلام, یہ میرے خالق کا,
یعنی اس میں تصور یہ ہو
یہ میرے خالق کی صفت ہے, یہ اس سے ہم کلام ہونے کا نام ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا نام. اب اس تصور محبت کے ساتھ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے, اچھا پھر جب اس کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے, کیونکہ قرآن پاک کے نزول کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام دیے ہیں, اپنی شانیں بیان کی ہیں, اپنی صفات بیان کی ہیں, اپنی قدرت بیان کی, اپنی عظمت بیان کی ہے, اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی. اب وہ سمجھے گا تو اسے پتا چلے گا
صحیح.
تو اب قرآن پڑھنا آئے, صحیح پڑھنا آئے, قرآن کی تلاوت کرے, محبت کے ساتھ پڑھے, تصور محبت کے ساتھ پڑھے, اور پھر اس کو سمجھتے ہوئے پڑھے
صحیح.
جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر بندہ اللہ کی محبت میں ترقی کرتا جاتا ہے, محبت الہی کے زینے جو ہے وہ چڑھتا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قرب میں اس کو لاتا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب میں لے آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ کہنے کی نہیں ہے صرف, یہ کرنے کی ہیں
صحیح,
یہ کرنے کی ہیں کہ پریکٹیکلی اس پر عمل کیا جائے,
عمل بھی کیا جائے.
جو ہمیں اپنے اسلاف بزرگان دین اور اکابر آئمہ اور اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام جو ان کی ہمیں سیرت ملتی ہے, وہ سیرت کیا ہے, اب اس میں آپ تلاوت قرآن کا حصہ دیکھیں
جی,
کہ وہ علماء جن کا اتنا زیادہ یعنی علم دین پڑھنے پڑھانے سے تعلق تھا کہ اسی میں مگن رہتے تھے، لیکن قرآن پاک ان کی زندگی کا کتنا بڑا حصہ ہوا کرتا تھا. یعنی آپ صحابہ کرام سے
جی
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق، یعنی اپنے وقت امیر المومنین ہیں،
صحیح،
پورا ملک چلانا ہے،
اتنی بڑی خلافت،
پورا ملک چلانے کے ساتھ ساتھ بھی تلاوت کے ساتھ جو ان کا لگاؤ اور تعلق اور محبت ہے وہ ہمیں ان کی سیرت میں جگہ جگہ نظر آتی.
بے شک بے شک.
اور کتنے بزرگوں کے ایسے واقعات ملیں گے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کے ایک مہینے کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا.
واہ سبحان اللہ.
تو اب یہ تلاوت کے ساتھ رغبت، یہ قرآن کے ساتھ محبت ہے تو آدمی جو ہے یہ تلاوت
کرتا ہے.
تو محبت الہی حاصل کرنے کا یوں کہہ لیں کہ جو سب سے پہلا ذریعہ ہے
سبحان اللہ
وہ قرآن پاک کے ساتھ سچی محبت اور عملی محبت.
صحیح.
سچی محبت یوں ہے کہ دل کے اندر وہ اعتقاد اور عقیدت اور محبت موجود ہے، اور عملی محبت یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھنا سیکھتا ہے، اس کو صحیح پڑھتا ہے، پڑھنے کو معمول بناتا ہے، زندگی کا حصہ بناتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر اسے سمجھنے کی کوشش
کرتا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے. اور واقعی قرآن سے محبت ہماری زندگی کا ایک بنیادی جو ہے وہ ایک عمل ہونا چاہیے. یہاں پر میں ناظرین کو تین باتیں مفتی صاحب نے فرمائی محبت الہی کے حصول کے لیے، کہ صحیح پڑھنا آنا چاہیے، اس کو پھر سمجھنا بھی چاہیے، اور اپنی زندگی کے اندر روز کے معمولات میں اس کو شامل رکھنا چاہیے، اور محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. الحمدللہ آپ کے لیے بہت سارے ناظرین ایسے ہیں، مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ صحیح پڑھنا یہ ضروری ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، ہمیں یہ غور بھی کرنا ہے کہ ہمیں کیا قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے. اگر آتا ہے تو ماشاءاللہ دوسرے سٹیپ کی طرف بڑھ جائیے، تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اگر نہیں آتا تو پھر سیکھنا پڑے گا. قرآن سیکھے بغیر مسلمان کی زندگی کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی. دعوت اسلامی کے مدنِ ماحول میں جو بڑی عمر کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں ان کو بھی مدرسۃ المدینہ بالغان میں صحیح تلفظ کے ساتھ تجوید کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید سکھایا جاتا ہے. نیت کر لیجیے آج کے سلسلے کی برکت سے کہ اگر ابھی تک میں نے قرآن صحیح پڑھنا نہیں سیکھا تو کوشش کروں گا. دوسرا مدنی انعام پر عمل کی نیت کر لیجیے کہ روزانہ کم از کم 3 آیات تلاوت بھی کریں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور تفسیر بھی پڑھیں گے. الحمدللہ ہمارے تفاسیر بھی موجود ہیں. اب تو مکتبۃ المدینہ نے سیرات الجنان کے نام سے جو تفسیر شائع کی ہے بہت ہی شاندار ہے. انشاءاللہ کبھی موضوع ہوا تو اس پر تفصیلی کلام بھی کریں گے. اور آسان الفاظ کے اندر اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتی ہوئی یہ تفسیر الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم پڑھیں گے بھی ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب ایک کال ہے وہ شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ محبت الہی کے حصول کے جو مزید طریقے ہیں اس سے متعلق گفتگو کریں گے. جی کال سنا دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. بہت ہی پیارا سلسلہ فیضان اسلام ہے، ہم اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارا کس انداز میں اللہ سے ہم محبت کریں. ایسی شخصیات جو ہے، ایسے ہمارے بزرگ جو ہیں، وہ انہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ سے کس انداز میں محبت کی تھی. میں اپنے بزرگوں کے واقعات کے حوالے سے اور ان کا جو طریقہ تھا، وہ جس طرح محبت کرتے تھے وہ طریقہ بھی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، اسلاف کے کچھ واقعات کے بارے میں سوال.
اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو طریقہ ہے، دیکھیں اس میں سب سے جو مرکزی ترین حیثیت ہے
جی
وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی.
سبحان اللہ.
کیونکہ اسوہ کاملہ اور اسوہ حسنہ جو ہے وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اسی لیے آپ نے جو کام کیا ہے نا وہ تو سب کو جمع کر دیا.
ٹھیک ہے.
یعنی خواہ وہ نماز ہے، خواہ وہ روزہ ہے، خواہ وہ حج ہے، وہ عمرہ ہے، وہ حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے، وہ تو سب اس میں جمع ہے. بقیہ سب کے اندر وہ جامعیت آ نہیں سکتی.
صحیح.
اتنا جامع دوسری ہستی نہیں ہو سکتی.
صحیح.
اس لیے پھر سب کے اندر مختلف رنگ نمایاں ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صداقت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عدالت و شجاعت ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سخاوت و تلاوت ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر زہد و قناعت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر شہادت ہے، اور جو محدثین ہیں ان کے اندر جو ہے وہ الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے، اور جو فقہا اور ائمہ مجتہدین ہیں ان کے اندر منشاء رسول اور مقاصد شریعت کی حفاظت اور اس کی تشریح و توضیح ہے، اور جو مبلغین ہیں ان کے اندر نیکی کی دعوت ہے. تو یوں ہر بندہ تمام کے تمام کام علی وجہ الکمال کر سکے یہ مشکل ہے.
اچھا،
اس لیے وہ جب ایک کام کی طرف جائے گا تو دوسرا مغلوب ہوگا، لیکن کوشش ہی ہونی چاہیے کہ آدمی سارے کام کرے،
سارے کام.
جیسے ابھی مدنی انعامات کے حوالے سے آپ نے کہا، تو اس میں حتی الامکان تقریباً ساری چیزیں ہی اس میں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے.
ٹھیک،
اب پھر زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، آدمی اپنے وقت و فرصت کو دیکھتے ہوئے سارے کاموں کو تھوڑا تھوڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے.
صحیح،
اصل یہ ہے کہ ان سب کے پیچھے رضائے الہی کا حقیقی تصور موجود رہے.
صحیح،
یعنی کوئی بھی کام اس کی زندگی کا معمول محض نہ بن جائے.
صحیح،
معمول تو بنے لیکن صرف عادت نہ بن جائے کہ وہ عادت کی وجہ سے کر رہے ہیں.
صحیح،
ایک آدمی نماز پڑھ، جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے.
صحیح،
40-50 سال گزر گئے، ایک مرتبہ وہ مسجد میں آئے تو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، دوسری صف میں نماز پڑھی. اب لوگ بھی دیکھیں کہ یار بزرگ پہلی صف میں آج نہیں.
صحیح،
ان کے دل میں بھی آیا کہ یار سارے ہی دیکھ رہے ہیں.
صحیح،
پہلی صف میں جگہ نہیں ملی،
ٹھیک
نماز تو پڑھ لی، لیکن بعد میں کہا کہ اس سے تو یہ لگا کہ میں لوگوں کی خاطر پہلی صف میں کھڑا ہو رہا تھا، جو 40 سال تک عادت پڑ گئی تھی. یعنی ان کی عاجزی ہے بزرگوں کی.
صحیح،
ہم ان کی یعنی ان کے ویو پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں،
ان کے مقام
کہ عادت پڑ گئی تھی پہلی صف میں کھڑے ہونے کی. پہلی صف میں اس لیے کھڑے ہونا کہ اللہ کی رحمت پہلی صف والوں پہ پہلے اترتی ہے،
سبحان اللہ،
اور اللہ کی رضا پہلی صف والوں کو زیادہ ملتی ہے، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والوں کو زیادہ ملتی ہے. اس تصور کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے یہ پیچھے ہو جاتا، عادت بن جاتی ہے.
صحیح،
اب وہ ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہے. ہم امامہ باندھتے ہیں، ہم سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں، لیکن یہ لباس پہننے میں وہ نیت موجود رہتی ہے.
صحیح،
کہ میں امامہ اس لیے باندھ رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ شریف باندھا کرتے تھے.
ٹھیک ہے،
میں سفید لباس اور اس لمبائی کے ساتھ اس لیے پہنتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک اس طرح کا تھا.
صحیح،
یا یہ کہ عادت ہو گئی ہے کہ صبح جب گھر سے نکلنا ہے تو امامہ سر پہ رکھنا اور نکل جانا.
صحیح صحیح،
تو کوئی چیز جو ہے وہ رضائے الہی کی اس خالص نیت سے جدا گانا نہ ہو، اس سے ہٹ کر نہ ہو، وہ نیت بہر صورت موجود رہے.
صحیح،
اب وہ نماز پڑھے، فرائض کا پورا کرنا ہے، واجبات ادا کرنا ہے، سنن موقع غیر موقع کا ادا کرنا ہے، نوافل کا پڑھنا ہے، اور دیگر سارے کام ہیں، لیکن ان سب کاموں کے اندر وہ تصور کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملے. اب اس نیت کے ساتھ کوئی آدمی پوری زندگی فرائض و واجبات تو کرنے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس سے تو کوئی وہ نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے کوئی بھی.
ٹھیک ہے،
اور اسی طرح جو سنن موقع ہے وہ بھی بہر صورت پڑھنی ہوتی ہیں، اللہ حسب مدارج.
جی،
لیکن بقیہ جتنے بھی کام کیے جائے وہ بھلے ایک ہی کیا جائے.
ٹھیک ہے،
کوئی ضروری نہیں کہ آدمی سارے ہی کام کرے، ایک ہی کرے، لیکن اس ایک کے پیچھے وہ کانسیپٹ موجود ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا. جیسے ایک آدمی کو تلاوت سے اتنی محبت ہے کہ وہ دن میں اکثر و بیشتر جب اپنے دنیاوی کاموں سے فارغ ہوتا ہے وہ تلاوت ہی کرتا ہے.
ٹھیک ہے،
یہ تلاوت بھی اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب دلا دے گی، جبکہ اس تلاوت کے اندر اس کی نیت خالص ہے محبت کی، رضا کی اور قرب کی. اسی طرح جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، نیکی کی دعوت دینے والے کو بہت زیادہ تسبیح کا وقت نہیں ملتا، وہ اپنی معمول کی تھوڑی سی تسبیح کر لیتا ہے، 100 مرتبہ 200 مرتبہ 313 مرتبہ، 10-15 منٹ میں فارغ ہو گیا، اور اس کے 2 گھنٹے جو ہے وہ نیکی کی دعوت میں گزرتے ہیں.
صحیح،
لیکن یہ نیکی کی دعوت وہ کیوں کر رہا ہے؟ نیکی کی دعوت وہ اس لیے دے رہا ہے کہ میرے رب کا مجھے حکم ہے.
صحیح،
میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا سے ملانے والا خدا کی بارگاہ کا محبوب ہے.
کیا بات،
تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا میں نے اسے لا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا، نمازی بنا دیا.
سبحان اللہ،
جو آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا میں نے اسے لا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا کہ اب وہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے. جس کی زبان گانوں کی عادی تھی اور برائیوں کی عادی تھی اور گالیوں کی عادی تھی میں نے اسے خدا کی بارگاہ میں پاک و صاف زبان کے ساتھ لا کے حاضر کر دیا کہ اب اس کی زبان کے اوپر تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود ہے اور قرآن پاک ہے. تو اب یہ سارے کے سارے کام، اب وہ نیکی کی دعوت ہے، لیکن نیکی کی دعوت کے اندر ہی جب اس کے پیچھے یہ والی چیز چل رہی ہوتی ہے یہی چیز اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دیتی ہے. اس میں ایک چیز عرض کروں گا، ایک بزرگ کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے انسان کی سانسوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے.
اللہ اللہ اللہ.
انسان کی سانسوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے. انسان سانس اربوں کھربوں کی تعداد میں لیتا
بے شک
ہے. اور ان سانسوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں. تو آدمی سارے راستے شاید نہ اختیار کر سکے لیکن ایک بھی راستہ فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کے بعد
صحیح.
ایک بھی راستہ بعض اوقات لوگ ایک آدمی کو درود سے محبت ہوتی ہے وہ ساری زندگی درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہے. وہ درود شریف ہی اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے. ایک آدمی درس بیان نیکی کی دعوت انفرادی کوشش مدنی قافلہ علاقائی دورہ صدائے مدینہ وہ انہی کاموں میں لگا رہتا ہے. ان کاموں کے اندر وہ کوئی تسبیح نہیں کر رہا ہوتا لیکن یہی کام جو اس کے ہیں یہ سارے کے سارے جب خالصتاً اللہ کی رضا محبت خوشنودی اور قرب کے لیے ہوتے ہیں تو یہی کام اسے ولایت کا مرتبہ بھی دلا سکتے ہیں ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اور یہی کام اسے بارگاہ الہی تک بھی پہنچا سکتے ہیں.
ماشاءاللہ کیا بات ہے. امید ہے ہمارے سائل محترم کو جواب مل گیا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے سوالات کا بھی جواب ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے, ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب تلاوت کی بات ہوئی, اس کے علاوہ ایسے کون سے طریقے ہیں؟ آپ نے بھی جو قول سنایا ہے اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہزاروں اربوں کھربوں طریقے ہیں, لیکن جو ایک نمایاں کہہ لیجئے اور ایسے کون سے طریقے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ہم محبت الہی عزوجل کو حاصل کر سکتے ہیں؟
جنرلی تو وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, بہت سارے طریقے ہیں. جیسے بعض لوگوں کو خدمت خلق کا بڑا شوق ہوتا ہے
جی,
یعنی مسلمان پریشانی میں ہیں تکلیف میں ہیں دکھ میں ہیں
جی,
ان کی پریشانیاں دور کرنا یہ ایک بہت بڑا وسیع ایک ٹاپک ہے
جی.
اس کو ہم انشاءاللہ تعالی جدا گانا لیں گے
انشاءاللہ
لوگوں کے حقوق العباد کے معاملات کو, لیکن یہاں پر حقوق اللہ کے حوالے سے
جی
یا حقوق العباد کے حوالے سے بھی ایک اجتماعی سی چیز عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا راستہ وہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا.
اچھا,
یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا کہ مجھ تک پہنچنا ہے اور میری محبت حاصل کرنی ہے اور میرا محبوب بننا ہے تو یہ کرو.
سبحان اللہ.
حدیث مبارک حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جس قدر میرا قرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا.
صحیح,
جس قدر بندہ میرا قرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا. یعنی میرے نزدیک سب سے محبوب شے یہ
سبحان اللہ
کہ بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے.
ٹھیک.
اور پھر فرمایا اور نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں.
سبحان اللہ.
پھر آگے اس کی تفصیل ہے, اس پر جدا گانا کلام ہوگا. لیکن دو چیزیں یہاں پر بیان فرمائی, یعنی پہلے بیان فرمائی کہ بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب شے جو اللہ کی بارگاہ میں وہ فرائض ہے.
صحیح.
اور اس کے بعد دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے جو ترقی کا ہے, وہ ترقی کا درجہ ہے نوافل کے ذریعے.
ٹھیک.
اب یہ فرائض و نوافل سے کیا مراد ہے؟ فرائض و نوافل جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پہ فرد نمازیں اور فرد اور نفل نمازیں یہ ذہن میں آتی ہیں
جی جی,
لیکن حدیث مبارک میں یہاں فرد نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے فرائض کا ہے.
ٹھیک ہے.
نفل نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے نوافل کا
نوافل
ہے. لہذا اس میں دین کے جملہ فرائض اور جملہ نوافل اس کے اندر داخل ہو جائیں گے.
صحیح.
فرائض کے اندر فرد نماز بھی ہے کہ فرد نماز سے خدا کا جتنا قرب ملے گا اتنا کسی اور شے کے ذریعے نہیں ملے گا.
صحیح.
اس کے اندر فرد روزے بھی ہیں. فرد روزوں کے ذریعے جتنا قرب ملا کسی اور ذریعے سے نہیں ملے گا. اس کے اندر فرض زکات بھی ہے, اس میں فرض حج بھی ہے, اور اس میں اور بھی فرائض ہیں ان کا میں بعد میں ذکر کرتا.
صحیح.
اچھا, اب نوافل کے اندر بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. نوافل کے اندر نفل نمازیں بھی ہیں, نفلی روزے بھی ہیں, نفلی صدقات بھی ہیں, نفلی حج و عمرہ بھی ہیں.
صحیح.
ان تمام چیزوں کے ذریعے بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے.
صحیح.
اچھا, پھر نوافل کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ نوافل کا مطلب ہوتا ہے جو ما زیادہ علی الفرض, یعنی جو فرض سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو نفل کہا جاتا ہے.
صحیح.
اب ان نوافل میں جو دین کی سنتیں اور آداب ہیں
عمومی جو ہیں
عمومی طور پہ,
ٹھیک
ہے, وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پہ ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں.
ٹھیک ہے.
یہ سنت کے مطابق کھانا کھانا اس نفل میں شامل ہے.
اچھا.
یعنی جس نفل کے ذریعے بندہ مسلسل اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے.
صحیح.
اس نفل کے اندر یہ سنت کے مطابق کھانا کھانا بھی داخل ہے. اچھا. کیونکہ یہ فرض سے زائد ہے.
ٹھیک ہے.
اور ایک دینی کام ہے، سنت پر عمل ہے. اب جتنی سنتیں آداب ہوں گی ان کا تعلق کھانے پینے سے ہو، اٹھنے بیٹھنے سے ہو، سونے جاگنے سے ہو، چلنے پھرنے سے ہو، گفتگو کرنے سے ہو، یا دیگر معاملات زندگی ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ تعلق کے اندر بھی نفل ہوں گے.
اچھا،
جیسے ذبح کے اندر حکم ہے کہ ذبح کرو تو تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو،
ٹھیک ہے،
تو اب یہ تیز چھری کے ساتھ ذبح کرنا بھی اس نفل میں داخل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اسے پسند ہے.
سبحان،
تو جو خدا کو پسند ہے اور ہم پر لازم نہیں ہے وہ نفل ہے. تو لہذا اب جو سنتوں اور آداب پر عمل کرنے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مسلسل قرب حاصل کرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے.
سبحان اللہ.
لیکن اس کے پیچھے وہ تصور موجود ہو کہ وہ کر کیوں رہا ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی ان سنتوں آداب پر عمل کے وقت اس کے دل کے اندر وہ ذوق محبت اور وہ نیت موجود ہو کہ جس کے ذریعے وہ کرنے والا ہے. تو اب جیسے ہماری وہ کتاب 101 سنتیں اور آداب،
جی،
وہ کتاب بھی اس حوالے سے ان چیزوں کو بتانے کے لیے.
جی.
اچھا، پھر فرائض کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا تھا،
جی،
کچھ تو عبادات ہیں جیسے ہم نے ذکر کی، جو ظاہری عبادات ہیں جن کا تعلق ظاہر سے زیادہ ہے.
صحیح.
اس کے ساتھ فرائض قلبیہ بھی ہوتے ہیں جیسے محرمات قلبیہ ہیں، یعنی باطنی گناہ ہیں، اسی طرح باطنی فرائض بھی ہیں.
صحیح.
جیسے سب سے بڑی وعدے سی مثال اخلاص. اخلاص جو ہے یہ فرض ہے.
ٹھیک ہے،
کہ یہ فرض ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. نماز پڑھی اور اخلاص نہیں ہے تو ریاکاری ہوئی.
صحیح.
ریاکاری ہوئی تو گناہگار ہوئے. تو اخلاص کا جو بنیادی درجہ ہے کہ بندہ خدا کے لیے عبادت کرے، وہ فرض ہے.
صحیح.
اچھا، اسی طرح توکل کا ایک درجہ فرض ہے، اس کے کچھ مستحب درجات بھی.
ٹھیک ہے.
صبر کا ایک فرض درجہ ہے، اس کے مستحب درجات بھی ہیں. یعنی صبر کا فرض درجہ ہے کہ بندہ خدا کا شکوہ نہ کرے کہ یا اللہ یہ کیا کر دیا.
ٹھیک
اس سے بچنا صبر ہے اور یہ صبر فرض ہے.
صحیح.
اچھا، شکر جو ہے کہ نعمت کو اللہ ہی کی نعمت شمار کرے، غیر اللہ کی طرف منسوب نہ کرے، یہ شکر کا وہ درجہ جو فرض ہے.
صحیح.
توکل میں اصل اعتماد اللہ پر کہ مسبب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ فرض درجہ اس کا. لیکن پھر اس کے نفل درجے بھی.
صحیح.
تو فرائض قلبیہ اور نوافل قلبیہ بھی ہیں. مسلمان سے خیر خواہی کا ایک درجہ فرض ہے،
ٹھیک ہے،
اس کو ضرر نہ پہنچائے، ایزا نہ دے. اور بہت سارے نفل بھی ہیں کہ کسی کی سفارش کر دیتا ہے، کسی کے اوپر کوئی مشکل ہے اور یہ دور کر سکتا ہے، اس کی مشکل دور کر دیتا ہے، کسی کو تحفہ دے کے اس کا دل خوش کر دیتا ہے، تو نفل.
صحیح.
مسلمان کا دل خوش کرنا یعنی ایزا پہنچانا حرام، تو اس والا خوش کرنا تو فرض کے اندر آ جائے گا.
ٹھیک ہے.
لیکن ویسے کہ کسی سے بات کرنے کے ذریعے، کسی سے مسکرانے کے ذریعے، کسی کو کوئی چیز دینے کے ذریعے، مشکل دور کرنے کے ذریعے، یہ سارے نفل کے اندر آتے ہیں. یہ نوافل قلبیہ کے اندر آ گیا کہ آدمی یہ کام کر رہا ہے. اب یہ وہ نوافل ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو جو دوسرا ذریعہ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا ہے وہ ہے فرائض و نوافل پر مداومت، ہمیشگی کرنا.
ٹھیک ہے.
فرائض تو ہمیشہ پڑھنے ہی پڑھنے اور وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نوافل پر بھی استقامت.
سبحان اللہ.
ایسی استقامت ہو جو حدیث مبارک میں فرمائی گئی ہے کہ بہترین محبوب ترین کام وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے.
ہمیشہ کیا.
اب آدمی دو رکعتیں پڑھے لیکن ہمیشہ پڑھے. یہ نہ ہو کہ ایک دن تو جناب 20 رکعتیں پڑھ لی اور اس کے بعد 20 دن تک دوبارہ قریب بھی نہ آئے.
صحیح.
دو رکعتیں پڑھے لیکن مداومت کے ساتھ پڑھے.
صحیح.
جتنی سنتیں مستحبات ہیں ان پر مداومت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا.
سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مفتی صاحب، ایک مقولہ ہے، بڑی مشہور بات ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کی محبت بندے کے دل میں ہوتی ہے، تو اس کو کثرت کے ساتھ وہ یاد بھی کرتا ہے. تو کیا محبت الہی عز و جل کے موضوع میں بھی اس اصول کا عمل دخل ہے؟
آئیے، مشہور وہ ہے، مقولہ ہے، من احب شیئن اکثر ذکرہ.
جی.
جو جس شے کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسے کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے. دیکھیں، مقولہ تو بالکل درست ہے، ہمارے عام مشاہدے کے اندر بھی یہی ہے. ایک آدمی کو اگر کوئی گاڑی بڑی پسند ہوتی ہے تو وہ ہر دوسری تیسری مرتبہ میں گما پھرا کے یہ بولے، یار فلاں گاڑی جو ہے نا کمال ہے بھائی،
بات کچھ بھی چل رہی ہوگی وہ لے آئے گا.
وہ کبھی گاڑی کی بات چھیڑ لے، وہ اپنی اسی گاڑی کے اوپر پہنچ جائے گا، یار وہ گاڑی کمال ہے بھائی.
صحیح.
اچھا، کسی کو کوئی شہر پسند ہوتا ہے، وہ جیسے جو آپ دنیا جہان کا تذکرہ کر لے، اس نے اسی شہر کی طرف پہنچا.
صحیح.
وہ شہر جو ہے نا، وہ کیا بات.
کیا بات.
تو کثرت سے ذکر کرنا جو ہے یہ تو محبت کی بدی ہی علامتوں میں سے، یعنی وہ علامتیں جسے بچہ سمجھتا ہے، کوئی جانتا ہے.
صحیح.
اولاد کے ساتھ ماں باپ کو محبت ہوتی ہے، تو ماں باپ جو ہے اولاد کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اگر اولاد کسی دور جگہ گئی ہوئی ہے تو ماں باپ اس کا ذکر کرتے رہیں، اولاد کو ماں باپ سے محبت ہے اور ماں باپ سے وہ دور رہتا ہے تو وہ ماں باپ کا تذکرہ کرتا رہے گا. تو یہ محبت کا بڑا قطعی اصول ہے کہ جو آدمی جیسے محبت کرے اسے کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اس کا بہت عمل دخل ہے،
صحیح،
کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کثرت سے یاد بھی کرے گا،
صحیح.
اور یہ اللہ کی یاد جو ہے اس کے بارے میں تو بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے
جی
اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اتنی ہی ترقی کرتا ہے، یعنی محبت کے مدارج اور مراتب وہ اتنے ہی طے کرتا ہے جتنا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اس لیے حدیث مبارک کے اندر بڑا واضح طور قرآن پاک کی آیتیں مبارک ہیں، فذکرونی اذکرکم،
جی
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اب یہ دونوں طرف سے محبت،
صحیح،
کہ بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا سے محبت کرتا ہے، اور خدا بندے کو یاد فرماتا ہے تو یہ خدا کی بندے کے ساتھ محبت. تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا بڑا سیدھا سیدھا اصول ہے. پھر اس کے علاوہ جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو اب اس کی ایک تو یہ فضیلت کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد فرماتا ہے، دوسری ایک فضیلت جو حدیث مبارک کے اندر بیان فرمائے گی، ارشاد فرمایا کہ انا جلیس من ذکرنی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے یاد کرے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں.
اچھا،
یعنی جلیس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو ہوتا ہے ساتھ بیٹھنے والا،
صحیح،
ہم نشین. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، یعنی اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنے انعامات کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی معیت خاصہ کے ساتھ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے.
سبحان اللہ.
تو اب جو ذکر کرنے والا ہے اسے تو یہ محبت کا ملنا جو ہے یہ بڑا واضح سا ہے، بلکہ ایک حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو اتنی کثرت سے یاد کرو
جی
کہ منافق تمہیں دیوانہ کہیں.
اللہ اللہ اللہ،
منافق تمہیں دیوانہ کہیں، دیوانہ ہو گئے. ہر وقت ہی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. تو یہ کثرت سے اللہ کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر محبت حاصل کرنے کا اور قرب حاصل کرنے کا بڑا پیارا ذریعہ ہے، اور یہ وہ ذریعہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے خود ہماری رہنمائی فرمائی ہے. چنانچہ آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا،
صحیح،
اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. اب اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا اسی لیے ہے کہ یہ کثرت ذکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف اتنا زیادہ لے جانے والی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے ذرائع میں اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے یہ بہت بڑا فیکٹر، بہت بڑا عنصر ہے. اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک اس کے لیے الفاظ ہیں، کانا یذکر اللہ علی کل احیانی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے.
صحیح.
اور جو اللہ سے محبت کرنے والے جو ہمارے بزرگان دین ہیں ہم ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو آپ ان کا ذکر اللہ کا معمول دیکھ لیں کہ ذکر اللہ کتنا وہ کرنے والے تھے. جو نماز پڑھنے والا وہ بھی ذکر اللہ میں ہے، تو اب 600 رکعتیں پڑھنا، ہزار ہزار رکعتیں پڑھنا، یہ ذکر اللہ کی کثرت. اسی طرح وہ بزرگ کہ جن کا یہ معمول تھا کہ تصنیف کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، لکھنے کے بعد اب وہ پچھلے زمانے میں قلم سے لکھتے تھے، تراشنا پڑتا تھا اس کو
جی.
اب وہ جب اس کو تراشنے لگتے تھے، تراشنے کے اندر جب لکھنا چھوڑا تو زبان سے اللہ 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 ذکر شروع کر دیا، تاکہ وہ لمحات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ گزرے. اسی طرح وہ بزرگ کے جن کے بارے میں ہے کہ وہ یعنی بال اپنا منڈواتے ہوئے، بال کٹواتے ہوئے، یا داڑھی شریف کا خط بناتے ہوئے، یا مونچھیں ترشواتے ہوئے، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے. یا وہ بزرگان دین کے جن کے بارے میں ہے کہ وہ ستو کھایا کرتے، ستو گھول کے پیتے تھے، تو کہا گیا کہ حضور آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ روٹی میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، ستو جلدی پیے جاتے ہیں، ٹائم جو بچ جاتا ہے اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر گزر جاتا ہے، ذکر اللہ کے اندر گزر جاتا ہے. تو یہ وہ ہے کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں.
صحیح.
تو یہ جو اولیاء کرام کے حوالے سے عرض کیا یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں لوگ دیوانہ کہیں.
سبحان
اللہ. اور اسی طرح وہ فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین یعنی زندگی یا بہترین طریقہ زندگی یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر رہے.
صحیح.
اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر رہے. تو ذکر اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے اہم ذرائع میں سے ایک بڑا اہم ذریعہ ہے.
ماشاءاللہ. یہاں پر میں پھر ناظرین کو ترغیب کے لیے عرض کرتا چلوں کہ محبت الہی عزوجل کے حصول کے جو طریقے ہم بیان کر رہے ہیں، تلاوت کی بات ہوئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی بات ہوئی، تو جو مدنی انعامات کا ہم نے ذکر کیا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر اس کو اول تا آخر کوئی بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ فرائض، نوافل، مستحبات، سنن، ذکر الہی عزوجل، ہر طرح کی چیزیں اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے، آپ حاصل کیجئے اور اسے پڑھیے۔ بار بار یہ عرض کی جاتی ہے، اب تک ہمارے ناظرین میں سے ہو سکتا ہے ایک تعداد ہوگی کہ جنہوں نے صرف اس کا نام سنا ہوگا، یہ ہے کیا چیز، یہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ اس کو حاصل کریں گے۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ وزٹ کیجئے، وہاں پر آپ کو مدنی انعامات کا پورا شعبہ ملے گا، اور وہاں سے آپ مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے، جو سوالات وہاں پر لکھے گئے ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ حاصل کر کے آپ پڑھ لیجئے۔ پہلے انعام سے لے کر 72 تک اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، اسکول میں، کالجز میں پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ان کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ الگ ہیں۔ اسی طرح اور شعبہ جات کے حوالے سے آپ اس کو حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ واقعی یہ ایک اتنا پیارا ہمیں ایک منشور دیا گیا، دن رات گزارنے کا ایک معمول کا ایک ہمیں کانسیپٹ دیا گیا کہ اگر میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں میں بڑھتا چلا جاؤں گا، اور اس کے اندر فرائض، واجبات، نوافل اور مختلف اذکار کا بھی تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کو تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر میسر آئیں گی۔ نیت کرتے ہیں آپ حاصل کیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، اگلے جو سوال ہے بڑا ہی اہم ہے انشاءاللہ، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت مزید میں چاہوں گا کہ یاد الہی عزوجل کا تذکرہ ہوا تو ذکر کا تذکرہ ہوا، اچھا اب اللہ کو یاد کرنا ہے، اب جس چیز کو دیکھا ہوتا ہے تو بندہ تصور میں اس کو یاد کر لیتا ہے، ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے یوں نہیں دیکھا، اب کوئی اگر زبان سے ذکر نہیں کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے ہی بیٹھ کر یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، کون سا ایسا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں بنائے، اور اللہ کی یاد بغیر ذکر کے، ذکر کے علاوہ جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟
دیکھیں ذکر کی تین قسمیں ہیں
جی،
ذکر باللسان، ذکر بالجنان اور ذکر بالابدان، یا ذکر بالاعضاء یا بالجوارح کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، بالجوارح عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے،
صحیح۔
ذکر باللسان ہے زبان سے یاد کرنا،
ٹھیک ہے،
اب زبان سے یاد کرنے کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم نے بیان کی، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جتنے بھی اذکار ہیں سارے اس میں آ جاتے ہیں، یہ ذکر باللسان۔ دوسرا ہے ذکر بالجنان، ذکر بالجنان کا مطلب ہے دل سے یاد کرنا،
ٹھیک ہے،
دل سے یاد کرنے کا مطلب ہوتا ہے تفکر کرنا، غور و فکر کرنا،
جی۔
اب غور و فکر کرنا کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالی کی قدرت کے مظاہر میں، اللہ تعالی کی عظمت کے مظاہر میں غور کرنا، جیسے قرآن پاک کے اندر جو بیسیوں جگہ بلکہ سینکڑوں جگہ اللہ تعالی نے کائنات میں غور کرنے کا فرمایا،
اچھا،
یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر غور کر، جانوروں کی تخلیق اور ان کے انداز کے اندر غور کر، انسان اپنی پیدائش کے اندر غور کرے، یا اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے زمین سے کھیتی اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے، ان میں غور کرے، ایک ہی زمین، ایک ہی مٹی ہے، انہیں ایک ہی طرح کی روشنی ملتی ہے، ایک ہی طرح کا پانی ملتا ہے، ایک ہی طرح کی ہوا ملتی ہے، لیکن ایک جگہ سے آم نکلتا ہے، دوسری جگہ سے سیب نکلتا ہے، زمین وہی ہے، مٹی وہی ہے، پانی وہی ہے، ہوا وہی ہے، روشنی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تنوع پیدا کر دیتا ہے، پھر ایک کا ذائقہ اللہ تعالیٰ نے اور رکھا ہے، دوسری شے کا ذائقہ اور رکھا ہے،
صحیح،
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ جب بندہ ان چیزوں میں غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بہت سارے پہلو اس کے سامنے آتے ہیں،
ٹھیک ہے،
یہ جو تفکر ہے اس کا قرآن پاک میں بیسیوں جگہ، بلکہ وہی میں نے عرض کیا، سینکڑوں جگہ تذکرہ ہے،
ماشاء اللہ،
آپ پہلے پارے سے شروع ہوتے آخری پارے تک آپ کو جگہ 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 اس کا تذکرہ ملے گا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ذکر بالجنان ہے،
صحیح،
اور یہ وہ ہے جو خالصتاً ذکر اللہ کی طرف، یعنی ذکر خالص کی طرف لے جانے والی چیز ہے، ورنہ جیسے لوگوں کی خیر خواہی کا سوچنا، نیکی کی دعوت کے حوالے سے مشورے کرنا،
ٹھیک ہے،
تو اپنے دل کے اندر منصوبہ بنانا، پلان کرنا کہ میں بیان کیسے کروں، میں دعوت کیسے دوں، میں انفرادی کوشش کیسے کروں، یہ جو دل کے اندر کر رہا ہے یہ بھی ذکر بالجنان کے اندر ہی آتا ہے، جیسے زبان سے بیان کرنا ذکر باللسان میں ہی،
صحیح،
ایک آدمی اگر درس دیتا ہے، بیان کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، انفرادی کوشش کرتا ہے، یہ جو اس کے کام ہے یہ ذکر باللسان ہی کی قسم،
صحیح،
فرق یہ ہے ایک ذکر محض ہے،
صحیح،
جو خالصتاً اللہ کی یاد پر مشتمل ہے، اور یہ ذکر محض نہیں ہے لیکن ذکر اللہ ہی کی دوسری قسم،
ٹھیک ہے،
نیکی، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ ذکر اللہ ہے.
صحیح.
تو اب ذکر بالجنان کے اندر بھی وہی چیز ہے. ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرتا ہے اس حیثیت سے کہ اللہ کی شان کیسی ہے کہ اس نے کائنات کیسی پیدا کی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، آسمانوں کو بلند کیسا کیا، زمین کو بچھایا کیسے، اور پہاڑوں کو گاڑا کیسے، اور اونٹ کو جو ہے وہ کیسا پیدا کیا. تو اب یہ چیزیں، یہ ذکر خالص ذکر بالجنان ہے.
صحیح.
لیکن وہ کہ جو ایک آدمی بیٹھ کے سوچتا ہے کہ مجھے فلاں کو اجتماع کی دعوت دینی، یہ جو اس کا دل کا سوچنا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں سوچ رہا.
صحیح.
وہ دوسرے کو نیک بنانے کے لیے سوچ رہا ہے، یہ بھی ذکر بالجنان کے اندر آئے گا. تیسرا ذکر بالجوارح ہے.
صحیح.
ذکر بالجوارح ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتا ہے.
صحیح.
جیسے وہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے، ظالم کو ظلم سے روکتا ہے. یہ اپنے ان ہاتھوں کو اطاعت الہی میں جو استعمال کر رہا ہے، یہ ذکر بالاعضاء ہے.
صحیح.
اب اس کے جو ہم نیکی کی دعوت کے پہلو کے اعتبار سے دیکھ لے، تو جو آدمی مسجد کی طرف چل کے جا رہا ہے، جو اجتماع کی طرف چل کے جا رہا ہے، جو کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے چل کے جا رہا ہے، اب یہ اس کا پاؤں کا یہ ذکر کرنا، یہ ذکر بالجوارح ہے پاؤں کے ذریعے.
صحیح.
تو یوں ذکر کی قسمیں جو ہے وہ بہت ساری بنتی ہیں. تو اب جس طرح بھی بندہ یاد کر لے، آپ نے بطور خاص دل کے حوالے سے پوچھا تھا، لیکن تین قسمیں علماء کرام نے بیان فرمائی.
ماشاءاللہ. مفتی صاحب، عملی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا ظہور کیسے ہونا چاہیے؟
دیکھیں، محبت جو ہے اصل تو فعل قلب ہے. یعنی محبت جو ہے یہ علم النفس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. انسان کے اندر کی جو کیفیات ہیں ان میں کیفیت کا نام محبت ہے. اب اس محبت کا جو ظہور ہوتا ہے وہ افعال کے ذریعے ہوتا ہے، اعمال کے ذریعے ہوتا ہے. اب ہم نے ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں وہ تمام کی تمام عملی زندگی میں محبت کے ظہور ہی کے طریقے بیان کیے گئے. یعنی ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یا وہ فرائض پہ عمل کرتا ہے، نوافل ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے، یا دیگر چیزیں جو ہم دیگر طریقے جو ہم نے ذکر اللہ کے بیان کیے وہ سارے کرتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس ذکر اللہ کے محبت الہی کے زندگی میں عملی مظاہر ہیں.
صحیح.
اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے انہی چیزوں کو ہم ایک اور انداز میں بیان کر دیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا ہے، یہ بندہ جو ہے یہ میرا کلام پڑھتا ہے، یہ اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرتا ہے، یہ راتوں کو اپنی نیند چھوڑ کے میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، یہ میری خاطر جو ہے جو میں نے اس پر لازم کی ہیں وہ تو کرتا ہی ہے.
صحیح.
لیکن جو چیزیں میں نے اس پر لازم نہیں کی لیکن اسے یہ پتا ہے کہ مجھے پسند ہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
تو میری پسند کی خاطر ہی وہ سارے کام کرنے لگ جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح کی چیزوں میں دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا نور جو ہے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے، پھر محبت کی دولت اسے نصیب ہو جاتی ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز کہ جو عملی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے ظہور کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ترجیح دے.
واہ.
اپنی پسند پر اللہ تعالیٰ کی پسند کو ترجیح دے.
سبحان اللہ.
جس جگہ پر آدمی کا دل کچھ اور کرنے کو کر رہا ہے لیکن اسے یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دوسری چیز پسند ہے.
صحیح.
وہاں پر بندہ اپنی پسند کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی پسند کو اختیار کر لے.
سبحان
اللہ. اب اس کے اندر خواہ آپ نمازوں کو لے لیں، فجر کی نماز کے وقت اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، گرمیوں میں راتیں چھوٹی اس لیے، اور سردیوں میں بستر سے نکلنا مشکل اس لیے، لیکن بندے کو پسند تو یہ ہے کہ میں سویا رہا ہوں.
سویا رہا ہوں.
لیکن اسے یہ پتا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ نہ سوئے، اٹھے، نماز پڑھے، مسجد میں جائے، جماعت میں شرکت کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اب یہ اپنی پسند یعنی نیند کو چھوڑ دیتا ہے.
صحیح.
اپنی پسند یعنی بستر کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی پسند کو اس پر ترجیح دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عملی مظاہرہ ہے اس کی زندگی کے اندر.
سبحان اللہ.
اسی طرح دیگر تمام کاموں کے اندر آپ لے لیں کہ بہت سارے گناہ، بہت سارے وہ ہیں جن میں بڑی لذت.
صحیح.
اب اس لذت کے اندر اپنی پسند ہے لیکن ان گناہوں کو چھوڑنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، اللہ کی رضا. تو آدمی اپنی پسند، اور اپنی رضا کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی رضا کو اختیار کر لیتا ہے. بعض اوقات ایک آدمی سے کسی سے عداوت ہوتی ہے تو اس کی برائیاں کرنے کا بڑا دل کرتا ہے. آدمی کرتا ہے کہ بس اس کو تو میں ایسا بدنام کروں کہ دنیا یاد کرے اور اس کو بھی نصیحت ہو جائے. اب اس غیبت کرنے کا, بہتان لگانے کا, جھوٹ بولنے کا بڑا دل کرتا ہے, لیکن جب بندے کو یہ پتا ہے کہ میرے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کو غیبت پسند نہیں ہے, جھوٹ پسند نہیں ہے, بہتان پسند نہیں ہے, الزام تراشی پسند نہیں ہے, تو اب آدمی اپنی مرضی کو دبا دیتا ہے, اپنی خواہش کو دبا دیتا ہے, اسے بالکل اسے پریس کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اس کے اوپر فائق کر دیتا ہے, اللہ کی رضا کو اس کے اوپر ترجیح دے دیتا ہے. تو یہ اس کی زندگی کے اندر اللہ کی محبت کا عملی مظاہرہ ہے.
سبحان اللہ.
آدمی حلال کماتا ہے, اس سے اس کا گزارا تو ہوتا ہے, لیکن لگزریز اور سپر لگزریز یعنی تعیشات اور ڈبل تعیشات وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی. حرام کی طرف جائے تو موجے ہی موجے, حرام کی طرف جائے گا تو پیسے بھی بہت ہے, تو عیاشیاں بھی بہت ہے, تو مستیاں بھی بہت ہے, موجے بھی بہت ہے. لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں, حرام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حرام کھانے والا مردود ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا, اس کی دعا قبول نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ سے اس کو دور کر دیتا ہے. جب اسے یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اب اس کا اگرچہ دل کر رہا ہے, اس کے بیوی بچوں کا دل کر رہا ہے, وہ اسے ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے, اس کو لگتا بھی ہے کہ میں کما لوں کسی کو پتا نہیں چلے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کی خاطر جب وہ حرام کو چھوڑ دیتا ہے, حلال کے راستے کو اختیار کرتا ہے, تو یہ اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا عملی ظہور, یہ عملی مظاہرہ ہوتا ہے. تو اب زندگی کے جتنے افعال جتنے اعمال ہیں ان تمام کے اندر آدمی اسی اصول کو لگا لے, یہ میری رضا, یہ میرے رب کی رضا, میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کرتا ہوں. کاروبار میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی شاپ کے اوپر 10 کسٹمر کھڑے, ادھر اذان مغرب ہو گئی, اب یا تو جماعت چھوڑ دے اور ان کو ڈیل کر لے, یا ان کو چھوڑ دے اور جماعت میں شرکت کر لے. اب دل کرتا ہے کہ کما لوں اور اللہ کی رضا یہ ہے کہ جماعت میں شرکت کرو, تو اب یہ ان کو چھوڑ کے مسجد میں جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو اس نے اللہ کی رضا کو اپنی رضا کے اوپر ترجیح دے دی. تو یہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کی محبت کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے. معاف کرنے کو دل نہیں کرتا, آدمی کہتا نہیں اب تو بس قیامت والے دن ہی جو ہے نا بات ہوگی, تو آدمی کا معاف کرنے کو دل نہیں کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. والکاظمین الغیظہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرما. اب جب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا تو بندہ کہتا کہ ٹھیک ہے میں اپنے دل کے جذبات کو دبا لیتا ہوں اور اللہ کی محبت اور رضا کو اپنی رضا پہ ترجیح دیتا ہوں. تو اب یہ ترجیح دینا جو ہے یہ زندگی کے اندر محبت کا عملی مظاہرہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت سارے مدنی پھول ہم نے حاصل کیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی اس کی محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب آخری سوال ہے کہ اوراد و وظائف کیا یہ بھی محبت الہی کے لیے اپنائے جا سکتے ہیں؟ بہت سارے وظائف کے بارے میں ہم سنتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟
دیکھیں جب دنیا کے سارے کاموں کے لیے ورد وظیفے کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. ورد وظیفے میں اصل تو دعا ہوتی ہے.
اچھا,
یعنی اصل آدمی دعا مانگتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور وہ دعا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ناموں کے ذریعے ہوتی ہے,
جی,
تو اس کی برکت سے وہ کام ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو لہذا ویسے تو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعا بھی حدیثوں سے ثابت ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی دعا ہے, اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی حبک. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں,
سبحان اللہ,
اور اس عمل کی محبت کا جو عمل تیری محبت تک لے جانے والا ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ دعا حدیث مبارک میں ہے, یا جیسے حدیث مبارک میں دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک,
سبحان اللہ,
کہ اے اللہ میری مدد فرما علی ذکرک, کہ تجھے یاد کروں اور تیرا شکر ادا کروں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں. یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کی دعا ہے.
سبحان اللہ.
اور باقی اس کے لیے اوراد و وظائف, تو بیسیکلی وہ اوراد و وظائف یہی ہیں. اب اس میں زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آدمی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ پر, یعنی اسماء الہیہ پر غور کرے.
صحیح.
عام طور پہ اوراد و وظائف جو ہے وہ انہی اسماء الہیہ کے ہوتے ہیں.
جی جی.
تو وہ جو ہم نے تفکر کی پہلے بات کی,
جی جی,
اب وہ تفکر جتنا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اوصاف کے اندر کرے گا محبت اتنی پیدا ہو جاتی ہے.
سبحان اللہ.
رحمان, رحیم, کریم, حنان, منان, تو اب یہ جتنی بھی ہے مغنی، معتی، نافع، ان چیزوں میں جب ان اسماء کے اندر جب غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو اراد و وظائف بصورت دعا جو ہے وہ احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، اور خود آدمی اپنے طور پر بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی محبت کی دولت عطا فرما، اسی محبت کے اندر جینے، اسی محبت کے اندر مرنے کی توفیق عطا فرما. تو یوں اراد و وظائف جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں.
ماشاء اللہ عز و جل. سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا. بڑا ہی پیارا آج کا موضوع تھا. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی اس کی حقیقی محبت عطا فرمائے، اور جتنے بھی پہلو ہم نے بیان کیے سنے، اللہ تبارک و تعالی ان سب پہلوؤں کے مطابق ہمیں اس کی محبت کے لیے حصول کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی محبت میں جینا اور مرنا عطا فرمائے. بڑا ہی بہترین ایک نسخہ کہہ لیجئے، ایک عملی طریقہ کہہ لیجئے، اچھوں کی صحبت، اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے والوں کی صحبت، ایسے لوگ کے جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے رب عز و جل کا زبان سے بھی ذکر کرتے ہوں اور ان کے اعمال بھی اس چیز کے مظہر ہوں کہ یہ بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، ایسوں کی صحبت ہمیں انشاءاللہ عز و جل بہت جلد جو ہے محبت الہی تک پہنچا سکتی ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمیں یہی فکر دیتا ہے، یہی یہاں پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، دوسروں کی اصلاح کریں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اپنا لیجئے، جہاں بھی آپ رہتے ہیں دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل محبت الہی ملنے کا بہترین ذریعہ ہوگا. مدنی چینل بھی اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس کو دیکھتے رہیے، وابستہ رہیے. مختلف مدنی جو سلسلے ہیں وہ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں، جس میں ہمارے ظاہر کی، باطن کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، اصلاح کی بات کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ظاہر و باطن کو اس کی محبت کے مطابق سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے. اگلے سلسلے کے لیے آپ تیار ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے، کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے، کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.